نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہمارا ہفتہ وار درس فقہ کا سلسلہ ہے. گزشتہ ہفتے رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے سماعت فرمایا تھا. یہ بحث اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے متعلق ہماری جاری تھی. صدر الشریعہ بدء الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں، وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ جل و جلالہ الکریم نے ارشاد فرمایا، فعال لما یرید، کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے. تفسیر ساوی کے حاشے پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا گیا، اوتیا بصیغۃ فعال اشارۃ للکثرۃ، کہ فعال جو مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ اس لیے لایا گیا، اشارہ کرنا مقصود تھا کثرت کی طرف. والمانا یفعل ما یرید ولا یعترض علیہ ولا یغلبہ غالب، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس پر اعتراض کر نہیں سکتا اور کوئی اللہ تبارک و تعالی پر غالب آ نہیں سکتا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ فرما لے، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے ارادے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا. دوسرے مقام پر اللہ جل و جلالہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرتا ہے جو وہ چاہے. تفسیر طبری کے اندر اس آیہ کریمہ کے تحت لکھا گیا کہ ان ربک یا محمد لا یمنعہ مانع من فعل ما اراد فعلہ، کہ بے شک تیرے رب کو اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی روک نہیں سکتا جب وہ کسی فعل کا ارادہ کرے، اور نہ ہی کوئی اس کے امر کی مخالفت کر سکتا ہے. صاحب باری شریف تحریر فرماتے، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا. یہ عقیدہ قرآن کریم کے ان آیات سے ماخوذ ہے. آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آئے اور نہ اسے نیند. اور یہ جو عقیدہ ہے کہ تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا، یہ ماخوذ ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے، جو سورہ نساء کی 126 آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگلا عقیدہ، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا وہ پالنے والا. نہ تھکے نہ اکتائے، یہ قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعیا بخلقہن، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں، اور فرمایا، وما مسنا من لغوب، اسے تا تکاوت نہیں چھوتی. اسی طریقے سے تمام عالم کا پالنے والا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو سارے جہاں کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان اور حلم والا. اسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ بہت مہربان رحم کرنے والا، اور فرمایا انہ کان حلیما غفورا سورہ فاطر کے اندر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حلم والا بخشنے والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا عند المنكسرۃ قلوبہم لاجلا، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہوں. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وہو العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالی بلند ہے، عظمت والا ہے. اگلا عقیدہ تحریر فرماتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہے صورت بنانے والا، جیسے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے جیسے وہ چاہے. فرماتے ہیں گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا. یہ قرآن کریم کی ان آیات سے ماخوذ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب اور سخت عذاب دینے والا. اسی کی پکڑ نہایت ہی سخت ہے، جسے بے اس کے چھڑائے کوئی چوٹ نہیں سکتا. جیسے کہ ارشاد فرمایا ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ وہ دردناک ہے اور وہ شدت والا ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع چیز کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست کر دے، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے. جیسے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وہ تو عز من تشا و تو ذل من تشا، وہ عزت دیتا ہے جسے چاہے اور ذلیل کرتا ہے جسے چاہے، جس کو چاہے رائے راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھے راستے سے الگ کر دے. فرمایا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ جل وجل الکریم ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہے. جسے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جیسے جو چاہے جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چین لے. قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تم کہہ دو بے شک اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہے اسے چین لیتا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے وہ پاک اور صاف ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ بر ظلم نہیں فرماتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا وما انا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اسی طریقے سے مزید تحریر فرماتے ہیں کہ نہایت ہی بلند و بالا وہ سب کو محیط ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وہو العلی الکبیر، وہ بلند ہے، وہ بڑا ہے، اور سب کو محیط ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو ادرک الابصار، کہ بصارت اللہ تبارک و تعالی کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالی بصارت کا ادراک کرتا ہے. نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو ضرر دے تو کوئی اس ضرر کو دور نہیں کر سکتا مگر اللہ تبارک و تعالی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور اگر کسی کو بلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی تجھ کو ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اس ضرر کو ہٹا نہیں سکتا مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ، اور اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنا فضل پہنچانا چاہے، خیر اور بلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو روک نہیں سکتا. مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتی یفطر والامام العادل ودعوۃ المظلوم یرفعہ اللہ فوق الغمام ویفتح لها ابواب السماء. فرماتے ہیں کہ تین آدمی ہیں جن کے دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی. نمبر ایک، روزہ دار جس وقت وہ افطار کر رہا ہو اور افطاری کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا. فرمایا دوسرا والامام العادل، انصاف پسند بادشاہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اور تیسرا مظلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے کھول لیتا ہے. وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ زمانے کے بعد ہو. تو یہ تین افراد ایسے ہیں جن کے دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو فرمایا کہ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، انتقام والا ہے. اور فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے، جو موجب الکبیر کے اندر جو روایت کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ربکم، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، کہ میرے عزت اور میرے جلال کی قسم میں ضرور ظالم سے انتقام لوں گا چاہے جلدی ہو یا تاخیر سے ہو. وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَآ مَظْلُومًا فَقَدَّرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، اور فرمایا میں ضرور جو ہے بدلہ لوں گا اس سے کہ جو مظلوم پر ظلم کرے. اسی طریقے سے مزید تحریر فرماتے ہیں اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ شرح سنہ کے اندر کتاب الایمان باب الایمان بالقدر کے اندر تحریر فرماتے ہیں، جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 140 پر، قال الشیخ رحمہ اللہ الایمان بالقدر فرض لازم، کہ قدر پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے اور یہ لازم ہے. وہ یعتقد ان اللہ تعالی خالق اعمال العباد، اور وہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کا خالق ہے، خیر رہا و شر رہا، چاہے وہ اعمال اچھے ہو یا وہ اعمال برے ہو، ان تمام کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. کتبہا علیہم فی اللوح المحفوظ قبل ان خلقہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیدائش سے پہلی ہی اس کو لوح محفوظ پر لکھ لیا ہے۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو، اور دوسرے مقام پر فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک مقدار کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ فالایمان والکفر والطاعت والمعصیت کلھا بقضاء اللہ وقدرہ، پس ایمان اور کفر، طاعت اور معصیت، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ ہے۔ وہ ارادت ہو و مشیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہے۔ غیر انہ یرد الایمان و طاعت، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور طاعت سے راضی ہوتا ہے۔ وہ وعد علیہم الثواب، اور ایمان اور طاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ولا يرد الكفر والمعصية، کفر اور معصیت سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور اس پر جو ہے عقاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، اگر اللہ چاہتا تو قتل نہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے تو کون ہے جو اس کو عزت دے۔ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ اس طریقے سے مزید تحریر فرمایا کہ اس کے رحمت کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے کاموں کا مکلف نہیں فرمایا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ جیسے کہ ارشاد فرما لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں فرماتا مگر اتنے کا جتنے کے اس کے اندر جو ہے طاقت اور استطاعت ہے۔ اللہ جل و جل کریم کے بارے میں مزید تحریر فرماتے ہیں، اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، ان میں سے کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں کہ اس بندے کو اس نیک عمل کا اجر دے دے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی برا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ واجب نہیں کہ اس کو عذاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی پر لطف کرے، کسی پر کرم کرے، اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ اس کو عطا کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس میں سے کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو وہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کفار کو وہ جہنم میں جو ہے داخل کرے گا، اور اس کے وعدہ اور وعید جو وہ بدلتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات بدلتے نہیں ہیں، اور فرمائے ما یبدل القول لدی، کہ میرے پاس جو ہے وہ قول بدلتا نہیں ہے۔ اس بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر تحریر فرمائے کہ لا یغیر قولی فی الوعد والوعید، کہ وعدہ اور وعید کے متعلق جو میرے اقوال ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں۔ شرح الحدیقۃ الندیہ، جو الطریقۃ المحمدیہ کی شرح، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 پر یہ موجود ہے کہ ولا یجب ای لا یلزم علیہ تعالی شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، ثواب سے من ثواب او عقاب او فعل صلاح او اصلح او فساد او افسد، بل هو الفاعل العدل المختار، یعنی اللہ پر ثواب یا عذاب یا صلاح یا اصلح یا فساد یا افسد، ان میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم اور واجب نہیں ہے، البتہ وہ فاعل مختار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الثواب علی الطاعت فضل من اللہ تعالی، والعقاب علی المعصیت عدل من اللہ تعالی، کہ اطاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا کرتا ہے یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور معصیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو سزا دیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. وعمل الطاعت دلیل علی حصول ثواب ہے, تو طاعت پر عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کے حصول پر دلیل ہے. وفعل المعصیت علامت العقاب, اور کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب کی علامت ہے. مزید صدر الشریعہ تعریف فرماتے ہیں, اس نے وعدہ فرمایا کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا. جیسے کہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا اس کے ماں سوا جسے چاہے, جس کے لیے چاہے وہ معاف فرما دے. آخری عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں, خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو. اس کے فعل کے لیے کوئی غرض نہیں ہے, کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے, نہ اس کے فعل کے لیے غایت, کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے, اور نہ اس کے افعال علت اور سبب کے محتاج ہے. اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ کسی غرض اور غایت کے محتاج نہیں ہے. غرض اور غایت کیا ہے اس کو سمجھیے. مثال کے طور پر ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ کام کسی نہ کسی غرض کے لیے کیا جاتا ہے, اس کام کی کوئی نہ کوئی غایت ہوا کرتی ہے جس کو ہم نتیجہ کہتے ہیں. اب اس نتیجے کے دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت سے نتیجہ غرض و غایت کہلاتا ہے, اور ایک حیثیت سے نتیجہ فائدہ اور منفعت کہلاتا ہے. مثال کے طور پر پانی پینا یہ ایک کام ہے. اچھا, اس پانی کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے, پیاس کا بجھ جانا, یہ نتیجہ ہے. اب یہ پیاس کا بجھ جانا اس کے دو صورتیں ہیں, ایک صورت سے یہ غرض و غایت کہلائے گی اور ایک صورت سے فائدہ اور منفعت کہلائے گا. جب بندہ اٹھتا ہے اور گلاس پکڑ کر اس پہ پانی بھرتا ہے اور پھر یہ پانی پیتا ہے, تو یہ پانی کیوں وہ پی رہا ہے, اس لیے پی رہا تھا کہ میری پیاس بجھ جائے. تو یہ جو تصور ہے کہ میرا پیاس بجھ جائے, یہ تصور اس کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ جا کر گلاس اٹھائیے, اس گلاس کے اندر پانی بھریے اور اس پانی کو آپ پیو تو آپ کا پیاس بجھ جائے گا. تو پیاس بجھنے کا یہ تصور جو فاعل کو اس فعل پر ابھار رہا ہے اس کو غرض اور غایت کہا جاتا ہے. اور جس وقت وہ پانی پی لیتا ہے اور اس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو اب یہ فائدہ اور منفعت کہلاتا ہے. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ غرض اور غایت فائدہ اور منفعت سے خالی نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اغراض اور غایتوں سے پاک ہے, وہ فائدہ اور منفعت سے پاک ہے. اس لیے کہ فائدہ اور غرض و غایت وہ پلٹ کر اس بندے کی طرف, اس فائل کی طرف پلٹ کر آتی ہے, کہ جب فائل اس کام کو کرتا ہے تو اس کام کا جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے, اس کام کا کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے منفعت اس کو ملتی ہے, اور وہ کام پلٹ کر اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے, منزہ اور مبرہ ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ اس کے فعل کے لیے غرض نہیں ہے, کہ غرض اس فائدوں کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے, نہ اس کے فعل کے لیے غایت ہے کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے, اور نہ اس کے افعال علت اور سبب کے محتاج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غرض و غایت سے, علت اور اسباب سے پاک ہے, منزہ اور مبرہ ہے. اس نے اپنے حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے رد فرما دیا. آنکھ دیکھتی ہے, کان سنتا ہے, آگ جلاتی ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے, وہ چاہے تو کان دیکھے, آنکھ سنے, پانی جلائے اور آگ پیاس بجھائے, نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہو, دن کے روشنی میں اس کو پہاڑ بھی نہ سوجے. اور فرمایا کروڑوں آگے ہو, ایک تنکے پر داغ نہ آئے. کس قہر کی تھی وہ آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو کافروں نے ڈالا, کوئی پاس نہ جا سکتا تھا, کھوپن میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا. جب آگ کے مقابل پہنچے جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مگر تم سے نہیں. عرض کی پھر اس سے کہیے جس سے حاجت ہو. فرمایا علمہ بحالی کفانی عن سوالی, کہ اللہ تبارک و تعالی میرے حالت کو جانتا ہے اور اس کا جاننا مجھے سوال سے کفایت کرتا ہے. اور فرمایا اظہار احتیاج خود آ جا چھ حاجت است. پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ارشاد ہوا کونی بردو و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. اس ارشاد کو سن کر روئی زمین پر جتنے آگے آگ تھی وہ سب کے سب ٹھنڈی ہو گئی, شاید مجھ سے فرمایا جاتا ہو. اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر سلام کا لفظ نہ فرمایا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام والتسلیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا اگر یہ نہ ہوتا تو ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو یہ آگ ایذا پہنچاتی. تو جب سلام کا لفظ آیا تو وہ آگ بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. جیسے کہ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو یوں لکھا کہ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, کہنے لگے کہ ایک عمارت تعمیر کرو اور اس میں لا لا کر لکڑیاں جمع کرو. خوب مجمع له الحطب الکثیر, کہ اس کے لیے بہت سارے لکڑیاں جمع کی گئی. حتی ان المرأۃ لو مردت, اگر کوئی عورت بیمار ہوتی قالت تو یہ کہتی ان آفانی اللہ لأجعلن حتما لابراہیم, اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے صحت دے دے تو میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلانے کے لیے اتنے لکڑیاں جمع کروں گی. ونقلوا له الحطب على الدواب 40 یوما, اور امام راضی تحریر فرماتے ہیں کہ 40 دن تک وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے. فلبست علت النار استدت, کہ جب آگ روشن ہوئی وہ اس شدت کی تھی. وسار الہوا بحیث لو مرت طیر فی اقصى الہوا لاحترق, فرماتے ہیں کہ ہوا کے اندر بھی اگر اس آگ پر سے کوئی پرندہ گزر جائے تو اس آگ اس شدت کی تھی کہ وہ پرندہ جل کر اس آگ کے اندر گر پڑتا تھا. ثم اخذوا ابراہیم علیہ السلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوه, پھر ابراہیم علیہ السلام کو لیا اور ایک عمارت کے سرے پر وہ چھڑے اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا. ثم اتخذوا منجنیق, پھر انہوں نے منجنیق کو لیا. ووضعوه فیہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو اس میں رکھا. مقیدا مغلولا, قید کر کے اور ان کو باندھ کر. فساحت السماء والارض ومن فیہا من الملائکۃ الا الثقلین, فرماتے اس وقت آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر مخلوقات تھی اور فرشتے تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں چلائے مگر سوائے دو قوموں کے یعنی انسانوں کے اور جنات کے. صیحتا واحدہ, ایک ہی چیخ کے ساتھ وہ چلائے. فلما ارادوا القاء فی النار, جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا. ووضعوا فی المنجنیق, اور منجنیق کے اندر رکھا. ورموا به النار, اور آگ کے اندر پھینکا گیا. فاتاہ جبرائیل علیہ السلام, تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وقال, اور عرض کیا ابراہیم هل لك حاجت, ابراہیم کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا, رہا آپ سے تو آپ سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. قال فاسأل ربک, تو اپنے رب سے سوال کیجئے. فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی, کہ میرا سوال جو ہے وہ مجھے رب سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میرا رب میری حالت کو جانتا ہے. فقال اللہ تعالی یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایک آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر. فرماتے قالا ولم يبق يومئذ في الدنيا نارا الا طفئت, فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی آگ نہ رہی مگر سب کے سب بجھ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر. اور تفسیر ابن کثیر کے اندر پارہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل کے اس آیت کریمہ نمبر 69 کے تحت فرمایا کہ قال ابن عباس و ابو العالیہ لولا ان اللہ عز و جل قال وسلاما لعذا ابراہیم بردها, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ سے سلام کا لفظ نہ فرماتا تو ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ آگ ایزا دیتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کے جو عقائد تھے جسے صدر شریعہ بدل طریقہ نے بانی شریف صفل کے اندر تحریر فرمایا. الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے حوالے سے ہمارے عقائد مکمل ہو گئے. اب جو ہے نبوت کے حوالے سے اگلے درس کے اندر عقائد بیان کی جائیں گے. اللہ جل وجل الکریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.